محمد و آل محمد سرور. سب سے پہلے تو میں ہمیشہ کی طرح شکر گزار ہوں اس مسجد کے ٹرسٹ اور مہدیہ فاؤنڈیشن اپنا کاظم صاحب کا کہ انہوں نے اس صحت کے مسائل کو بھی اہمیت دیتے ہوئے مسجد جیسی مقدس جگہ پہ بات کرنے کی اہتمام کیا اور ٹرسٹ نے اس بات کی اس میں مدد کی کہ اس موضوع پہ صحت جیسے موضوع پہ آپ بات کر سکیں. تمام مومنین جو ہیں تشریف فرما ہے اور اس آرگنائزیشن اور ٹرسٹ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. جیسے کہ پہلے بھی میرے خیال میں 4 سے 5 مرتبہ آپ کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں, تو مقصد گفتگو کا یہی ہوگا کہ آپ کو کوئی نئی بات بتانا نہیں ہے, وہ ساری باتیں تکرار ہوں گی, ریپیٹ ہوں گی, جو آپ کو پہلے سے معلوم ہیں اور اکثر میں کر بھی چکا ہوں ذاتی طور پہ. مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جیسے اور مسائل میں اپنے معاشرے کے اور مسئلے ہیں جن کو ہم بھول چکے ہیں, ہم جانتے ہیں وہ کیا مسئلے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے حل کیا ہیں, لیکن ہم ان کو بھول چکے ہیں, وجہ ہمارے اور مسئلوں میں گرفتار ہو جانا یا ان کا تکرار نہ ہونا. تو ان چیزوں کو ہم دوبارہ سے, کیونکہ ایک مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے محرم کا مہینہ جو بہت ہی مصروف مہینہ ہوتا ہے ہمارا, الحمدللہ سب عزاداری میں مصروف ہوتے ہیں, تو اس میں چند ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا یا جن کا دہرانا ضروری ہے تاکہ وہ ہماری یادداشت میں رہیں اور ہم ان پہ عمل کر سکیں. ہر دفعہ میں یہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے, کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں, پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارے بہت سارے مسائل ہیں, بجلی کا مسئلہ, ٹریفک کا مسئلہ, لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ, جیسے میں نے کہا بجلی کا, بہت سارے مسائل ہیں. ان مسائل میں کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جو شاید اس وجہ سے کہ وہ اچانک ہمارے سامنے نہیں آتے یا شاید ہمارے توجہ اس طرح نہیں, ہم ان کو بھول جاتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہے ہیں, ہمارے معاشرے میں ایک ناسور کی شکل اختیار کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ناسور کا لفظ بہت سخت ہو گیا ہو, لیکن اگر ناسور یعنی کہ کینسر نہ کہوں تو کم از کم بہت بڑا مسئلہ بنتے جا رہے ہیں. مثلا چھوٹی سی مثال لیں, جیسے میں نے رمضان کے شروع اوائل میں بھی یہ بات کی تھی اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ محرم کے دنوں میں ایک عام آدمی کی شکایات یا ایک عام آدمی جو ڈاکٹر کے پاس زیادہ جاتے ہیں, زیادہ تر شکایت اب کیا ہونے لگی ہیں کہ جی پیٹ میں درد رہتا ہے. بار بار میں دہرا چکا ہوں یہ بات کہ منہ میں کڑوا پانی آتا ہے, طبیعت بوجھل سی رہتی ہے, یا کچھ لوگ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ موسم تبدیل ہو چکا ہے کہ جی اس حال یعنی کہ دست یا موشن آنا شروع ہو جاتے ہیں, یا پیٹ کے درد کی شکایت تو بہت کامن ہو جاتی ہے. جیسے میں نے رمضان کے لیے عرض کیا تھا ویسے ہی کہوں گا کہ کیا اس میں محرم کا قصور ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا, کیا اس میں محرم کا قصور ہے؟ تو اس میں محرم کا قصور ہرگز بھی نہیں ہے. محرم ایک مقدس مہینہ ہے, ایک غم کا مہینہ ہے جس کو ہم بھرپور طریقے سے مناتے ہیں, لیکن اگر ہم صرف 15 سال پیچھے یا 20 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ شکایات نہیں تھیں جو کہ اب بڑھ رہی ہیں, جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی وہ شکایتیں اب آ گئی ہیں جو 15-20 سال پہلے نہیں تھیں. اس کی 2 وجوہات سمجھ میں آتی ہیں جو غور کرنے پہ. پہلی ایک وجہ تو ہے کہ موسم بھی تبدیل ہوا ہے, یعنی کہ 10 سالوں میں یا 15 سالوں میں موسم سرد موسم میں محرم آ رہا تھا, اب گرم میں آ رہا ہے کافی عرصے سے, اور اس پورے سائیکل کو چلنے میں 10 سال لگتے ہیں, 10 سے 15 سال لگتے ہیں جو پورا موسم تبدیل ہوتا ہے. یعنی کہ ایک زمانہ تھا جب ہم نے رمضان میں سردیوں میں روزے رکھے اور اب مستقل گرمیوں میں روزے آ رہے ہیں, تو یہ ایک سائیکل چلتا ہے. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ موسم تبدیل ہو گیا, جو 15 سالوں میں کمپلین چینج ہو گئی ڈاکٹر کے پاس یا لوگوں کی عام اس طرح میں. لیکن ایک دوسری اہم چیز کیا تبدیل ہوئی, وہ ہمارا لائف اسٹائل تبدیل ہو گیا. 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے تبرک کے رجحان میں سادگی تھی, جو کہ اب مستقلاً چینج ہو گئی ہے، تبدیل ہو گئی ہے. پہلے بہت ہی امیر لوگ بہت مرغن اور بہت مہنگی اشیاء بانٹا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں رجحان بھی بڑھا کہ اب ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ وہ بہترین سے بہترین چیز بانٹے، جو کہ اچھی چیز ہے، میں منع نہیں کر رہا، جو یقیناً اچھی چیز ہے کہ مولا کے نام پہ اگر آپ کوئی چیز بانٹتے ہیں تبرک کے طور پہ کھلاتے ہیں یا بانٹتے ہیں تو اچھی چیز بانٹیں، لیکن اس میں مرغن چیزوں کا ہونا بڑھ گیا. مثلاً اب بریانی سے کم بریانی اب ایسی چیز ہو چکی ہے. میں بہت ہی معمولی باتیں کر رہا ہوں جو کہ شاید عموماً ممبر پہ نہیں کرتے لوگ، میں کیونکہ میں مولانا نہیں ہوں، میں کوئی بڑا عالم دین نہیں ہوں، اس لیے میں آپ سے وہی باتیں کر رہا ہوں جو اصطلاحاً ہمارے استعمال ہوتی ہیں. مثلاً بریانی اب ایسی چیز ہو چکی ہے کہ اب آہستہ آہستہ وقت آ رہا ہے کہ لوگ تھک چکے ہیں کھا کھا کے، اتنی کھلائی جاتی ہے مولا کے نام پہ. بانٹنے میں اب لوگ کوشش کر رہے ہیں وہ چیز بانٹیں، کوشش نہیں کر رہے، انجانے طور پہ اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ ہم وہ چیزیں بانٹ رہے ہیں جن میں بے انتہا شدید چکنائی کا عنصر شامل ہے. مثلاً شیرمال، تافتان، اب یہاں تک دیکھا گیا کہ لوگ کہیں جہاں جو اس کو برداشت کر سکتے ہیں وہاں بن بٹ رہے ہیں، برگر بٹ رہے ہیں، پیزا بٹ رہے ہیں. یعنی کہ وہ سادہ چیزیں جو پہلے بٹا کرتی تھی اب وہ ختم ہو گئی ہیں. تقریباً 70-80% جگہوں پر اب سادہ چیزیں بٹنا ختم ہو چکی ہیں. ایک اور چیز کیا آئی کہ کولڈ ڈرنک بٹ رہی ہے، جلوسوں میں کولڈ ڈرنک پلائی جا رہی ہے. جہاں پہلے روح افزا اور ٹینک پلایا جاتا تھا اب وہاں پر کولڈ ڈرنک پلائی جا رہی ہے. جذبہ یقیناً نیک ہے، میں خدا نخواستہ جذبے پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ مجھے کوئی حق ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیا آ رہی ہے. مجلسوں میں عموماً کھانے کا وقت ہو چکا ہے، چاہے وہ خاندان میں ہو، چاہے وہ محلے میں ہو، چاہے وہ بارگاہ میں ہو، رات کے 11 بجے، 10 بجے، 12 بجے، 1 بجے. پہلے صرف شب داریاں ہوتی تھیں جن میں رات بھر جاگتے تھے، اب عام طور پر وقت ہو چکا ہے مجلسوں کو رات کے 2-2.5 بجے، 2.5 بجے، 3 بجے، عموماً لوگ اس وقت فارغ ہوتے ہیں. اس نظام زندگی میں تبدیلی، اور جیسے کہ میں پہلے بھی، اگر آپ کو کچھ لوگ یہاں موجود ہیں جو پہلے بھی موجود تھے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ جو تبدیلی ہمارے زندگی میں آئی ہے وہ کیا آئی ہے کہ اب ہم نے چلنا بند کر دیا. جن کے پاس گاڑی نہیں بھی ہے وہ بھی بس اسٹاپ سے اتنا قریب اترنے لگے ہیں کہ چلنا بند کر چکے ہیں. ایک عام روٹین کیا ہو چکا ہے، اگر ابھی ہم محرم کو ہٹا کے بات کریں، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، عام روٹین ایک آدمی کا کیا ہو چکا ہے، ایک کراچی میں رہنے والے کا یا شہروں میں رہنے والے کا، وہ روٹین کیا ہے کہ کم از کم 8 بجے آفس سے واپسی ہوتی ہے، یا 7 بجے. واپس آنے کے بعد کھانا ہوتا ہے، اور کھانے کے بعد ٹی وی ہوتا ہے. ٹی وی کے آگے لیٹ جائیں گے کھانا کھانے کے بعد، اور اسی بستر پہ یا تو سو جاتے ہیں، یا پھر رات کا کھانے کی بات شروع ہوتی ہے رات کے 10 بجے. ایک یورپ سے ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں، پاکستانی ڈاکٹر، جو کہ بہت 70 کی دہائی میں وہاں شفٹ ہو چکے ہیں، تو وہ آ کے یہاں حیرت زدہ تھے کہ میں، حیرت ہوتی ہے مجھے کہ رات کے کھانے کی بات رات کے 10 بجے شروع ہوتی ہے کہ کھانا کھا لینا چاہیے. جبکہ میڈیکل کے حساب سے بھی، اور اگر ہم اسلامک ہسٹری پڑھیں، یعنی کہ اسلامک کلچر تو میرے خیال میں کوئی چیز نہیں ہوتی، کلچر آپ کے جہاں آپ رہتے ہیں وہ ہوتا ہے، لیکن جو ہم آئمہ کے یا انبیاء کے یا پہلے کے لوگوں کے روٹین دیکھیں تو اس میں رات کا کھانا مغرب کے بعد کھا لیا جاتا تھا. نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ مغرب کے بعد کھانا کھانے کے بعد جب سوتے تھے اور صبح اٹھتے تھے تو کھانا ہضم ہو چکا ہوتا تھا. کیونکہ یہاں کچھ نئے لوگ بھی مجھے دکھ رہے ہیں اور یہاں بچے بھی موجود ہیں، تو میں ایک دوبارہ وہ بات کہوں جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ہم جو بھی کچھ کھاتے ہیں اور وہ ہمارے معدے میں جاتا ہے، تو کھانے کھانے کے بعد اس معدے کو، اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے، کم از کم اس کھانے کو لکوڈ فارم بنانے کے لیے، یعنی اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے کم از کم 3 گھنٹے چاہیے، 3 سے 4 گھنٹے. اور یہ میں بات کر رہا ہوں سادہ کھانے کی، یعنی سادہ غذا، مثلاً آپ نے دلیا کھایا، کھچڑی کھائی، اس کی بات کر رہا ہوں. اس کھانے پہ ایک تیزاب اثر انداز ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر، ہمارے معدے میں اللہ تعالیٰ نے ایک تیزاب رکھا ہے جو اس کھانے کو گلاتا ہے، اور وہ تیزاب اتنا تیز ہے کہ اگر میرے ہی جسم کا تیزاب نکال کر کسی سرنج سے میری ہی انگلی بھی ڈالا جائے تو میری انگلی گل جائے گی ہڈی سمیت، اتنا تیز ہے. لیکن خدا کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا رکھا ہے کہ معدے کی دیواروں پر وہ تیزاب اثر نہیں کرتا بلکہ کھانے پر اثر کرتا ہے. اب جب وہ تیزاب آیا کھانے پہ اور 4 گھنٹے بعد وہ کھانا ہضم ہوا اور وہ آگے کی طرف بڑھا, تو یہ نظام ہضم کا ایک نارمل طریقہ ہے. لیکن اگر مثلا ہم نے رات کے 10 بجے کھانا کھایا, 11 بجے کھانا کھایا, 12 بجے کھانا کھایا, اور کھانا کھاتے ہی ہم لیٹ گئے اور سو گئے, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سونا یعنی نیند, علماء کرام بزرگ بھی جانتے ہیں کہ نیند کو آدھی موت کہتے ہیں, یعنی انسان کا سارا جسم کا نظام آدھے سسٹم پہ چلا جاتا ہے. تو جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی نظام ہضم بھی آدھا ہو جاتا ہے, یعنی کہ اس کا کام کرنا بھی سلو ہو جاتا ہے, رک جاتا ہے. اب وہ کھانا جو ہم نے کھایا اور کھاتے سو گئے, وہ تیزاب مسلسل ہمارے معدے میں آ رہا ہے اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے, لیکن کیونکہ ہم سو چکے ہیں اس لیے آنتوں کی موومنٹ یعنی آنتوں کا چلنا بھی ہلکا ہو چکا ہے, تو وہ کھانا ہمارے معدے میں رکھا رہا. اب جب ہم صبح اٹھے اور وہ کھانا اوپر کی طرف چھلکا, بچے سمجھ لیں جیسے مثال کے طور پر آپ کو پیالہ لیتے ہیں, اس میں پانی بھر لیں, اور وہ پانی بھرنے کے بعد اس کو ہلائیں تو کیا ہوگا؟ پانی باہر کی طرف چھلکے گا, باہر کی طرف گرے گا. بالکل اسی طرح معدے میں اگر کھانا بھرا ہوا ہے اور آپ لیٹ گئے سیدھے, جب آپ سیدھے لیٹ گئے تو کھانا اوپر کی طرف آئے گا, اور جو ہماری غذا کی اوپر کی نالی ہے اس کو تیزاب کی عادت نہیں ہے, اس کو تیزاب سے اس کا جو اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے لائننگ رکھی ہے, اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے تہہ چڑھائی, اس کو تیزاب کی عادت نہیں ہے. جب تیزاب اوپر کی طرف آتا ہے تو یہ جلن مچاتا ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں کہ جی سینے میں جلن ہو رہی ہے, کڑوا پانی منہ میں آ رہا ہے, بار بار ڈکارے آ رہے ہیں جن میں کڑوا پانی منہ میں آ رہا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, گرڈ کہتے ہیں اپنی زبان میں, گیسٹرو اسٹروفیجل ریفلکس ڈیزیز. آپ کو اصطلاحوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن معدے کا پانی یا معدے کا تیزاب کے ساتھ ملا ہوا کھانا اوپر کی طرف آنا یہ ساری کمپلین پیدا کرتا ہے, اور یہ کمپلین حیرت انگیز طور پر ہمارے یہاں بڑھتی جا رہی ہے, بلکہ جوانوں میں بھی بڑھ رہی ہے. پہلے یہ کمپلین تھی بڑھاپے کی, 50 سال 55 سال کے لوگ آتے تھے کہ جی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. اب آپ کو اپنے مختصر تجربے سے بتا رہا ہوں کیونکہ میں اسی شعبے سے تعلق رکھتا ہوں, تو ہمارے پاس 22 سال 23 سال 15 سال کے بچے بھی آ رہے ہیں جن کو یہ شکایت ہے کہ جی کڑوا پانی منہ میں آتا ہے. اور ان سب کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں قبض. قبض کا مسئلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. جب یہ دونوں مسئلے شروع ہوتے ہیں تو انسان کی کوالٹی آف لائف یعنی کہ اس کا کام کر زندگی کا معیار خراب ہو جاتا ہے. نہ اس کا کام میں دل لگتا ہے, نہ اس کا کھانا کھانے کو اچھا لگتا ہے, بھوک لگ بھی رہی ہو تو کھانا نہیں کھا پاتا, اور آہستہ آہستہ یہ مسئلہ اتنا بڑھتا ہے کہ سیدھا لیٹنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان سب چیزوں کا اچھا اس کو اگر توجہ نہ دیں, یہ ہوتا رہے تو ان میں سے چند مریض ایسے ہیں جن کو خوراک کی نالی کا کینسر بھی ہو سکتا ہے. بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے. تو ان سب چیزوں کا حل ہے, دو حل ہیں. ایک حل تو یہ کہ دوائیں کھائیں, اور ایک حل ہے کہ اپنے زندگی کا انداز تبدیل کریں, اپنے زندگی گزارنے کا انداز تبدیل کریں. تو اگر صرف دوائیں کھانے پہ آپ کہتے ہیں جس کی کہ میں دوائیں کھا لیتا ہوں, میں وہ کیپسول کھا لوں گا جو تیزابیت کم کرتا ہے, میں وہ سیرپ پی لوں گا جو تیزابیت کم کرتا ہے, تو آپ, میں اپنے تجربے سے یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ, کہ آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے, بلکہ آپ کا جو پرسکرپشن سلپ ہے, میں اکثر مریضوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو پرسکرپشن سلپ ہے, پرچہ جو ہے دواؤں کو, لمبا ہوتا چلا جائے گا. جب آپ نئے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, ڈاکٹر اس میں ایک دوا اور شامل کرے گا, پھر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے پھر دوا ایک شامل ہوگی, اس طرح آپ کا پرچہ لمبا ہوتا چلا جائے گا, آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. تو وہ مسئلے حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس مسئلے حل کرنے کا سادہ سا طریقہ ہے کہ اپنی زندگی کا انداز تبدیل کر لیجیے, اپنا زندگی کا گزارنے کا اسٹائل بدل دیجیے, اور اس سے بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے جو دواؤں سے صرف نہیں آ سکتی. دوائیں کچھ عرصے ضرور کھائیں, لیکن زندگی کا معیار تبدیل کریں گے, زندگی کا انداز تبدیل کریں گے تو دوائیں چھوٹ جائیں گی. مثلا سب سے پہلے کہ رات کا کھانا جلدی کھائیں. رات کا کھانا مغرب اور عشاء کے درمیان والا وقت جو کہلاتا ہے اس میں کھا لیں, یعنی مغرب کی نماز پڑھیں, مغربین پڑھیں, اور نماز پڑھتے ہی کھانا کھا لیں, چاہے کتنا ہی اچھا کھانا بعد میں ملنے کی امید ہو. بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, میں نے معلومات کی اپنے طور پر, یہ کہیں مصدقہ حدیث نہیں ہے کہ تبرک چاہے لوٹ کے لو چاہے چھین کے لو, لیکن لینا ہے, ایسا کہیں بھی نہیں لکھا. علماء اکرام اس کی کہیں تصدیق نہیں کرتے. تو یہ بھی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ نے تبرک لینا ہی لینا ہے اور کھانا ہی کھانا ہے. اگر بے وقت تبرک آپ کو ملا ہے تو اس کو رکھ دیجیے فریج میں, اگلے دن گرم کر کے کھا لیں. لیکن یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ جی اگر رات کے 12 بجے کھانا ہو اور آپ کو یہ مسئلے مسائل شروع ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں, تو آپ کہیں جی اب تو تبرک تو مجھے کھانا ہی ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے، یہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. تبرک کا جو فلسفہ تھا، جو اس کے پیچھے مقصد تھا، وہ دوسرا ہے. اس کا کہیں مقصد یہ نہیں کہ بس جی کھانا ہی ہے. تو اگر رات کے 12 بجے، رات کے 11 بجے کہیں پہ نیاز ہو رہی ہے کوئی، تو اس کو نہ کھائیں. اس کے نہ کھانے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو، مجلس سن کے گھر چلے جائیں. لیکن کھانا اپنا وقت پہ کر دیں، یعنی کہ رات کے کھانے میں اور آپ کے بستر پہ لیٹنے میں کم از کم 4 گھنٹے کا فرق ہو. لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی میں تو تبرک کھاؤں گا چاہے کسی وقت بھی ملے، تو اس کے بعد کم از کم 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے بعد بستر پہ لیٹیں، بیٹھے رہیے، ٹی وی دیکھ لیجئے، واک کر لیجئے، لیکن لیٹنا نہیں ہے. کم از کم 3 گھنٹے تک لیٹنا نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں. اگر بستر پہ لیٹنے جا رہے ہیں تو لیٹنے جانے سے آدھا گھنٹہ پہلے چائے، دودھ، کافی، لسی یہ کچھ نہ پئیں، کیونکہ یہ پھر دوبارہ آپ کے معدے کو بھر دے گا اور وہ اوپر کی طرف چھلکے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ کوشش کریں کہ محرم میں جتنی بھی مجالس ہوتی ہیں جہاں پر آپ پیدل جا سکتے ہیں پیدل جائیں، بلا وجہ موٹر سائیکل کا، بس کا یا گاڑی کا سہارا نہ لیں. جتنا کوشش کر سکتے ہیں پیدل جانے کی، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. وہ کہیں سے بھی نقصان دہ نہیں ہوگا، وقت کا ضیاع نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے جسم کے لیے فائدہ مند ہوگا. مجھے کسی صاحب نے ایک بات کہی، بہت عجیب سی بات تھی. انہوں نے کہا کہ کیا یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا خدا الگ ہے اور ہمارا خدا الگ ہے؟ آپ لوگوں کا خیال ہے خدا ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے؟ یورپ میں اس وقت ایوریج لائف 80 سال ہے، یعنی وہاں ایک آدمی ایوریج 80 سال تک جیتا ہے، اس کے بعد مرتا ہے. اور پاکستان میں یا ایشیا میں کتنی ایوریج لائف ہے؟ 55 سال. 55 کراس کر جائے کوئی تو، اور 55 کے بعد اگر آپ کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی اچھی عمر لی ہے. اور یہی مریض اگر یورپ میں مر جائے، یہی انسان، تو لوگ کہتے ہیں جی ینگ ڈیتھ ہو گئی، جوانی میں مر گیا. تو ایسا کیوں ہے؟ میں بات کر رہا ہوں ایوریج جو لگایا جاتا ہے، یعنی کہ میجورٹی کی. 20 سال کی عمر میں بھی موت ہو سکتی ہے بستر پہ لیٹے لیٹے، کرنٹ لگنے سے آج حالیہ افسوسناک اموات ہوئیں، اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایوریج میجورٹی جو ہے ان کی ایوریج لائف پاکستان میں 55 سال ہے اور یورپ میں 80 سال ہے. تو کیا ان کا خدا الگ ہے یا ہمارا خدا الگ ہے؟ یا خدا نہ خواستہ ہم سے ظلم کر رہا ہے، نعوذ باللہ، کہ جی ہمیں جلدی اٹھا لیتا ہے یا ہمیں بہت پسند کر رہا ہے، جلدی بلا لیتا ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں دی ہیں، اس طرح جسم بھی ہمارے ہاتھ میں دیا ہے. ایک گاڑی کو، کامن سینس سے، ایک گاڑی کو، ایک سائیکل کو، ایک موٹر سائیکل کو آپ جتنا مینٹین رکھیں گے اتنی لمبی چلے گی، اور جتنی لاپرواہی سے استعمال کریں گے اتنی جلدی ختم ہوگی. یہی حساب اللہ نے جسم کے ساتھ رکھا ہے. میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان کے ہاتھ میں زندگی ہے، زندگی دینے والا، موت دینے والا اللہ ہے، ہر سانس اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے. یورپ کے لوگ اپنی جسم کو مینٹین کرتے ہیں، وہاں ریگولر بڑھاپے میں بھی ایکسرسائز کی جاتی ہے، وہاں لوگ کھانے میں احتیاط کرتے ہیں، وقت پہ کھانا کھاتے ہیں. مثلاً 6 سے 6:30 کے درمیان وہاں پہ رات کا کھانا ختم ہو جاتا ہے. اگر بہت بھی بھوک لگی تو تھوڑے سے فروٹس کھا لیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں رات کے 10 بجے رات کے کھانے کی بات شروع ہو رہی ہے. ان کے یہاں شراب نوشی زیادہ ہے جو ان کی بیماریوں کا سبب بن رہی ہے. ہمارے یہاں شراب نوشی کم ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں ہے، ہے لیکن کم ہے. لیکن ہمارے یہاں جو لائف اسٹائل ہو رہا ہے کہ جی دیر سے کھانا کھانا، دیر سے سو کے اٹھنا، جو کہ انہوں نے تبدیل کر دیا ہے. اب آپ کو وہاں جاتے ہیں تو آپ کو صبح کے 6 بجے لوگ اپنے آفیسز کے لیے نکل چکے ہوتے ہیں، ہاسپٹلوں میں کام شروع ہو چکا ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں رجحان بالکل بدل چکا ہے. ہمارے یہاں اگر کوئی گھر سے 7 بجے 7:30 بجے نکلتا ہے تو گھر والے بڑے افسردگی سے بتاتے ہیں کہ جی یہ صبح بیچارہ 7 بجے آفس کے لیے جاتا ہے، کیونکہ عموماً رجحان یہ بن چکا ہے جی 10 بجے 9 بجے سے آفس کے لیے نکل رہا ہے. یعنی رات دیر سے سونا ہے، دیر سے اٹھنا ہے، دیر سے کھانا کھانا ہے، اس سے پورا سائیکل خراب ہو جاتا ہے. میں اور چیزوں کی طرف آؤں گا، لیکن جلدی سے آپ کو یہ بتاتا چلوں جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ نے رات کا کھانا اگر دیر سے کھایا، وہ آپ کے معدے میں رکھا ہوا ہے. اب یہی کھانا صبح اٹھے آپ تو آپ کو بھوک ہی نہیں لگے گی، آپ کا ناشتہ کرنے کا دل ہی نہیں چاہے گا، کیونکہ آپ کہیں گے جی کھانا تو لگ رہا ہے، سب وزن یہاں رکھا ہوا ہے. اب جب آپ کو بھوک نہیں لگے گی تو نتیجتاً آپ صبح کا ناشتہ پراپر نہیں کریں گے. پھر 11 بجے بھوک لگتی ہے، تو 11 بجے بھوک لگنے میں ہم پیتو کی چیزیں کھاتے ہیں، مثلاً سموسہ کھاتے ہیں لوگ، سب سے زیادہ چکنائی والی چیز سموسہ کھائیں گے، پیٹس کھائیں گے، پیزا کھائیں گے. آج کل پیزا بھی بہت زیادہ رجحان بڑھ گیا ہے، اور ساتھ میں چائے پئیں گے یا کولڈ ڈرنک پئیں گے. پھر کہیں گے جی بھوک لگتی نہیں، تو رات دوپہر کا کھانا کھائیں گے دوپہر کے 3 سے 4 بجے. جب 3 سے 4 بجے دوپہر کا کھانا کھائیں گے تو لازماً رات کے کھانے کی بھوک رات کے 10 بجے لگے گی، یعنی کہ پورا کا پورا سائیکل ہم نے خراب کر دیا۔ تو اس کو صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کا کھانا جلدی کھائیں، جب رات کا کھانا جلدی کھائیں گے تو لازمی طور پہ صبح بھوک لگے گی، تو صبح ناشتہ پراپر کریں، اس میں تلی ہوئی چیزوں سے اوائڈ کریں، اگر 40 سال سے عمر زیادہ ہو چکی ہے تو تلی ہوئی چیزوں سے اوائڈ کریں۔ مثلاً اگر پراٹھے کھانے کا شوقین ہے تو پراٹھے چھوڑ دیجیے، اب روٹی پہ آ جائیں۔ اسی طرح جب صبح کا ناشتہ ٹائم پہ کریں گے تو دوپہر کے کھانے کی بھوک صحیح سے لگے گی۔ اس میں آسان طریقہ ہے وزن کم کرنے کا کہ دوپہر کے کھانے میں روٹی کھانا چھوڑ دیں۔ تھوڑی سی عجیب سی بات لگتی ہے لیکن آسان بہت ہے، دوپہر کے کھانے میں روٹی کھانا چھوڑ دیں۔ دوپہر کو کھانے میں چمچے سے سالن، سبزی، دال، جو بھی پکتا ہے وہ کھائیے، اور اگر زیادہ اچھا نہیں لگتا اس میں دہی ملا لیجیے، کھیرا ملا لیجیے، سلاد ملا لیجیے، تو آپ کو دوپہر کے جب روٹی نہیں کھائیں گے تو رات کی بھوک ٹائم پہ لگے گی اور رات کا کھانا پراپر کھا لیجیے۔ ان چیزوں پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو دواؤں سے فارغ کر سکتے ہیں۔ 1000-1500 روپے مہینے کی جو ہم دوائیں کھاتے ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے، ڈاکٹروں کے چکر بچ سکتے ہیں۔ تیسری اہم بات، کیونکہ یہ سارے مرد حضرات موجود ہیں، یہ بھی میں نے ذاتی طور پر لوگوں سے پوچھا تو پتہ یہ لگا کہ گھروں میں کھانا وہی پکتا ہے جو مرد چاہ رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کوئی ظلم نہیں ہے، اس کا مطلب کوئی زیادتی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ خواتین، ہمارا مشرقی معاشرہ ہے، خواتین بہت خیال رکھتی ہیں مردوں کا، چاہے وہ ماں ہوں، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، تو ان کو پتہ ہے کہ جو چیز ہمارا بیٹا، شوہر یا بھائی یا والد شوق سے کھائیں گے وہ پکے گی۔ اب اگر آپ گوشت پہ ایمفیسائز کریں گے، آپ گوشت والی چیزوں کو مزے سے کھائیں گے، ورنہ اگر سبزی پک گئی، دال پک گئی تو آپ ہٹا دیں گے یا آپ دو نوالے لے کے چھوڑ دیں گے، تو یقیناً گھر میں آپ کے سبزی کا رجحان نہیں پڑے گا، آپ کے گھر میں گوشت ہی پکے گا، کیونکہ جو آپ شوق سے کھاتے ہیں۔ تو یہ میں آپ سے ایک اپیل کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں سبزیوں کا کھانے کا رجحان بڑھائیے، ہری سبزیوں کا۔ آپ بڑھائیں گے تو آپ کے بچے بھی کھائیں گے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جن گھرانوں میں مرد زیادہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر وہ خاتون، ان کے 4-5 بیٹے ہیں، تو ان سے جب بھی پوچھا گیا تو کہتے ہیں جی سبزی تو پکتی ہی نہیں ہمارے گھر میں، کیونکہ بیٹے شوق سے کھاتے ہی نہیں، بیٹے آفس سے آتے ہیں تھکے ہوئے آتے ہیں، تو ان کو کھانا تو اچھا چاہیے ہوتا ہے۔ اچھے کھانے کی ڈیفینیشن کیا؟ گوشت، چاہے وہ مرغی کا ہو، چاہے وہ بکرے کا ہو، چاہے وہ گائے کا ہو، لیکن گوشت ہونا چاہیے، ورنہ بیٹے شوق سے کھانا نہیں کھاتے، ہٹا کے رکھ دیتے ہیں یا شوہر شوق سے کھانا نہیں کھاتے۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ گھر میں ٹرینڈ پڑ جاتا ہے، پھر وہ ٹرینڈ اگلی نسل تک چلا جاتا ہے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ وہ مسئلے نہیں ہیں جو بہت، ایسا نہیں کہ کسی نے گولی مار کے کسی کو ہلاک کر دی تو ہم فوراً کوئی ایکشن لیں، لیکن یہ وہ مسئلے ہیں جو ہمارے معاشرے میں بڑھ گئے ہیں۔ پہلے ہمارے یہاں سبزیاں کھانے کا رجحان بہت تھا، جو کہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ تیسرا ایک رجحان جو کہ اس عمر کے بچے بیٹھے ہیں، وہ بہت زیادہ بڑھ گیا کہ جی آپ نے فون کر کے پیزا منگا لیا، فون کر کے برگر منگا لیا۔ ان تمام چیزوں میں جہاں پر اعلیٰ معیار کی بنتی ہیں اس میں بھی چکنائی بہنتے ہیں جو کہ نقصان دہ ہے، اور جہاں اعلیٰ معیار کی نہیں بنتی وہاں پر چکنائی کے نام پہ جو کچھ ڈالا جا رہا ہے وہ چیز بہت نقصان دہ ہو رہی ہے جگر کے لیے۔ میں ایک بار تو وہ پورے بات کر چکا ہوں جگر پہ چکنائی آنا، جو کہ اب بچوں میں بھی آتی جا رہی ہے، تو وہ چیزیں تبرک میں بانٹنے سے بھی پرہیز کریں۔ مثلاً پیزا، کولڈ ڈرنک، برگر، شیرمال، اس طرح کی چکنی تلی ہوئی چیزیں جو کہ آپ کے جگر کے لیے نقصان دہ ہیں ان کو بانٹنے سے پرہیز کریں، صحت مند چیز بانٹیں۔ مثلاً ہم نے ایک جگہ کہا کہ آپ پھل بانٹیے، اس بات پہ اپنے گھر میں کنوینس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے یہاں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں تو اپنے گھر میں کنوینس کرنا، جب بات ہوئی جی پھل بانٹیں، ذکر آیا جی پھل بہت مہنگا ہے، لیکن جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو پھل ان چیزوں سے مہنگا نہیں ہے۔ ابھی بھی پاکستان میں الحمدللہ ہم کسی مریض کو یہ کہتے ہیں کہ جی تم پھل کتنے کھاتے ہو، کہتے ہیں جی آپ باتیں کر رہے ہیں پھل کھانے کی، یہاں کھانے کو پیسے نہیں ہیں، اور جب اس سے پوچھیں تو کم از کم مہینے کے 1.5 سے 2 ہزار روپے گٹکا کھاتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے، یعنی سگریٹ پینے کے لیے، گٹکا کھانے کے لیے اس کے پیسے ہو جاتے ہیں، لیکن پھل کو کہتا ہے جی بہت مہنگی چیز ہے، جو کہ ہرگز بھی پاکستان میں ابھی اتنا مہنگا نہیں ہے اگر آپ اور ملکوں سے کمپیئر کریں۔ تو سبزی اور پھل ایک نعمت ہیں جو کہ ہمارے ملک میں الحمدللہ ہر موسم کا پھل ملتا ہے، ہر موسم کا پھل ملتا ہے جو کہ اور ملکوں میں نہیں ہے دستیاب ہے، لوگ دوسری جگہوں سے منگواتے ہیں، فریز ہوئے ہوئے کھاتے ہیں، ہم تازے کھا سکتے ہیں، ہمارے پاس اویلیبل ہیں، لیکن ہم کیوں نہیں کھاتے جی مہنگا بہت ہے، ہم تبرک میں کیوں نہیں بانٹتے جی مہنگا پڑ جائے گا، زیادہ تر لوگوں کون، یا پھر لوگ نام رکھیں گے۔ تو اس چیز کو سوچتے ہوئے کہ آپ اپنے مجلس میں آنے والے مہمانوں کو، اپنے مولا کے عزاداروں کو اور اپنے گھر میں اگر سادہ غذا رکھیں گے، مثلا آپ بریانی کھلاتے ہیں اور آپ دال چاول کر دیتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ایک سادہ غذا کھلانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ ان کا فائدہ ہے. اسی طرح آپ تبرک میں پھل بانٹتے ہیں یا اپنے گھر میں بچوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے لیے پھل لاتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اسی طرح اپنے گھر میں سبزی کا رجحان ڈالیں، ہری سبزیاں کھانے کا رجحان بڑھائیں. اگر بچے نہیں کھاتے تو ان کو گوشت کے ساتھ کھلائیں، لیکن عادت ضرور ڈالیں کہ جی کھانا ہے. زنگر برگر، میں بار بار مخالفت کر رہا ہوں اس کی پوری ذمہ داری کے ساتھ، زنگر برگر، پیزا، کولڈ ڈرنک، ان کی شدت سے مخالفت کریں، جتنا ممکن ہو سکتا ہے اس کو روکیں، تبرک میں بانٹنے سے بھی اور ویسے گھر میں کھانے سے بھی. ایک گلاس کولڈ ڈرنک میں 9 چمچے شکر ہوتی ہے، یعنی ہم 9 چمچے شکر کے بلا وجہ پیتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور صرف اپنے مزے کے لیے. اس نے ہمارے جسم میں جا کے کوئی فائدہ نہیں کرنا. جو میں نے آپ کو کہا کہ کھانا منہ میں آنا، کھٹی ڈکارے آنا، ان سب کی شکایات کی ایک وجہ یہ کولڈ ڈرنک بھی ہے، اور یہ ہمارے یعنی گوروں کی بھی ہے، یعنی کہ باہر ملکوں میں ثابت ہو چکا ہے، یہاں بھی ثابت ہو چکا ہے کہ زیادہ کولڈ ڈرنک پینے سے والوں کو زیادہ ہی کمپلین ہوتی ہے. تو اس رجحان کو بالکل بند کریں. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جلوسوں میں جائیں، شربت پئیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن کوشش کریں اگر ممکن ہو اپنا گلاس ساتھ لے جائیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ اس گلاس میں کون کون پانی پی رہا ہے، اور نہ وہ آپ روک سکتے ہیں نہ چیک کر سکتے ہیں، اخلاقی طور پہ بھی اور انتظامی طور پہ بھی. تو اگر پلاسٹک کا کوئی گلاس، جو فولڈیبل گلاس آج کل آ رہے ہیں، وہ اپنے ساتھ لے جا سکیں تو لے جائیں. ایکسٹرا فلیور سے پرہیز کریں. ایکسٹرا فلیور مطلب جو آرٹیفیشل کلرز ہوتے ہیں. ابھی اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے اور تقریباً کچھ لوگ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ ینگ یعنی کہ جوان لوگوں میں جو کینسر بڑھ رہا ہے، اس میں ایک وجہ یہ آرٹیفیشل فلیورز ہیں. آپ کے مسالوں میں جو آرٹیفیشل چیزیں ڈالی جا رہی ہیں، آپ کے جوسز میں جو آرٹیفیشل چیزیں ڈالی جا رہی ہیں، ان کی وجہ سے جوان لوگوں میں آنتوں کا، جگر کا، لبلبے کا کینسر بڑھ رہا ہے. تو ان چیزوں سے، ایکسٹرا چیزوں سے پرہیز کریں. مثلا اگر آپ پلانا چاہتے ہیں تو لسی پلانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس موسم میں اگر لسی پلاتے ہیں آپ مہمانوں کو، عزاداروں کو سبیل کے طور پر، تو کوئی برائی نہیں ہے. آپ کو ایسے شربت پلاتے ہیں جو مثلا میں کسی کی مارکیٹنگ کرنے نہیں بیٹھا، لیکن اگر آپ کسی ایسے شربت پلا دیں جو سالہ سال سے پلا رہے ہیں، تو ان میں کوئی قباحت نہیں. مطلب روح افزا پلاتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں پلانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن جو آرٹیفیشل فلیورز ہیں ان سے پرہیز کریں، کوشش کریں جتنا حد تک کر سکتے ہیں. تیسری اہم بات، اب جو بات ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے اس سے، درود پڑھ لیجیے محمد والے ہوں. بس یہ آخری بات کروں گا، اس کے بعد آپ لوگوں کے سوالات اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہوں. وہ اہم بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے ٹی وی پہ سنا کہ لڑکانہ میں ایچ آئی وی یعنی ایڈس کا جراثیم بہت شدت سے پھیل گیا، اس کے بہت سارے کیسز سامنے آ گئے. تو ایچ آئی وی، ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی، یہ تینوں الگ الگ وائرس ہیں. ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی، اس میں پورا ایک نشست کر چکے ہیں ہم، لیکن ایک مختصرا خاکے کے لیے کہ ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی جگر پہ حملہ آور ہوتے ہیں، جگر کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور ایچ آئی وی ہمارے پورے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. ایچ آئی وی اگر کنٹرول سے باہر چلا جائے تو وہ ایڈس بن جاتا ہے، اور ایچ آئی وی اگر کنٹرول میں رہے تو وہ پورے جسم کو متاثر کرتا ہے، اور جب ایڈس ہو جاتی ہے تو بچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کا علاج بہرحال موجود ہے. ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی ہمارے جسم میں جگر پہ حملہ آور ہوتے ہیں، 20 سال تک بھی جسم میں موجود رہتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں لگتا، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جسم میں آتے ہی ہمارے جگر کی سوزش شروع ہو جائے، جس کا علامتیں کیا ہوتی ہیں، آنکھوں کا پیلا ہونا، پیٹ میں درد ہونا، الٹیوں کا آنا، جسم میں کمزوری کا احساس رہنا، یہ ہیپیٹائٹس کی علامتیں. یہ ساری بھی موجود ہو سکتی ہیں ایک مریض میں، اور صرف ایک بھی موجود ہو سکتی ہے. اکثر مریضوں میں کوئی بھی علامت موجود نہیں ہوتی، کہیں بلڈ دینے گئے، کہیں ویسے ٹیسٹ کرائے تو رزلٹ آتا ہے ہیپیٹائٹس بی یا سی جسم میں موجود ہے. ہیپیٹائٹس بی اور سی کو اگر ٹریٹ نہ کیا جائے، اگر وقت پہ ان کی تشخیص نہ ہو، ان کا علاج نہ کیا جائے، تو یہ جگر کو خراب کر دیتے ہیں. اور جگر کو خراب کرتے ہیں یعنی کہ جگر سکڑ جاتا ہے، اس کو سیروسس آف لیور کہتے ہیں. اور ایسا مریض اگر اس کا جگر تبدیل نہ کیا جائے تو بچ نہیں پاتے. خون کی الٹیاں آنا، پیٹ میں پانی کا آنا، آنکھوں کا پیلا ہونا، بار بار بے ہوشی میں جانا، یہ سب اس کی علامتیں ہوتی ہیں، یعنی اب جگر سکڑ چکا ہے. میں بارہا یا دہرا چکا ہوں یہ بات کہ ایسے مریض صرف موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کام معاشرے میں نہیں کر سکتے. اور ہمارے معاشرے میں ہیپیٹائٹس بی اور سی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، دوبارہ ہماری حکومت کی نااہلی، انتظامی ناکاریاں اور ہماری توجہ نہ دینا، ہمارا اگنورنٹ رویہ، ہمارا آنکھیں بند کر لینا ایک وجہ ہے. اسی طرح ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی اور ایچ آئی وی یعنی ایڈس کا جراثیم، ان کے پھیلنے کا طریقہ ایک ہی ہے. کیا کا طریقہ ہے؟ مثلا میں نے کسی حجام کی دکان، مجھے ہیپیٹائٹس بی ہے مثلا مثال کے طور پر، اور مجھے نہیں پتا، مجھے خود نہیں پتا، اور میں نے کسی حجام کی دکان پہ اپنا خط بنوایا اور میرا خون اس کے بلیڈ پہ لگ گیا، اس نے وہ بلیڈ تبدیل نہیں کیا اور اس بلیڈ سے دوسرے شخص کا شیو بنایا یا خط بنایا یا کچھ بھی اس کے اس طرح پھیرا، اس کے بھی کٹ لگ گیا، میرا خون اس کے خون سے ٹچ ہو گیا، تو جراثیم کے جانے کا خدشہ موجود ہے، قوی امکان ہے کہ جراثیم چلا جائے گا ہیپیٹائٹس بی سی یا ایچ آئی وی کا. اسی طرح کسی کو خون چاہیے اور آپ نے کسی غیر معیاری بلڈ بینک سے خون لیا پیسے دے کے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ غیر معیاری جتنے بھی بلڈ بینک ہیں وہ خون کون لوگ دیتے ہیں؟ جو نشہ کرتے ہیں. ایک سرنج سے 20 لوگ نشہ کرتے ہیں. یہ میں نے خود پوچھا ہے نشہ کرنے والوں سے، جو ہمارے مریض آئے میں نے ان سے پوچھا، تو ایک سرنج لے کے 20 لوگ بیٹھتے ہیں اور دوا اپنے لگاتے جاتے ہیں نشے والی ایک سرنج سے. تو وہ سرنج سے جو اس نے اس کو ہیپیٹائٹس بی بھی ہو سکتا ہے، سی بھی ہو سکتا ہے اور ایچ آئی وی بھی، یہ ہائی رسک پیشنٹ کہلاتے ہیں، اس نے اپنا خون بیچا کسی غیر معیاری بلڈ بینک کو، اس کو پیسے مل گئے اور بلڈ بینک کو خون مل گیا. اب جب انہوں نے خون لیا تو اس کو صحیح سے چیک نہیں کیا اور کسی مریض کو چڑھ گیا وہ خون، تو اس کو بھی یہ جراثیم منتقل ہو سکتے ہیں. اسی طرح اس کا یہ مطلب نہیں کہ خون چڑھنے سے ایسا ہوتا ہے، غیر معیاری بلڈ بینک سے جہاں پیسے دے کے خون ملتا ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح خواتین مینیکیور پیڈیکیور کرواتی ہیں، وہاں پر جو انسٹرومنٹ استعمال ہوتے ہیں اگر وہ صحیح سے تبدیل نہیں ہوتے تو بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح غیر معیاری اسپتالوں میں جو آلات جراحی ہیں، سرجیکل انسٹرومنٹس جن سے آپریشن ہوتا ہے، اگر ان کی صفائی کے انتظام پراپر نہیں ہے، یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں جو میں بارہا کر چکا ہوں کہ چولہے پہ گرم پانی میں پکانے سے یہ جراثیم ختم نہیں ہوتے، ہیپیٹائٹس بی سی اور ایچ آئی وی تینوں ختم نہیں ہوتے، یہ ختم ہوں گے ایک خاص قسم کا سولوشن ہوتا ہے جو بہت مہنگا ملتا ہے اور اس کو ہر اسپتال کلینک افورڈ نہیں کر سکتا، بہت ہی اعلیٰ معیار کا ایک سولوشن ہوتا ہے. اس میں اگر انسٹرومنٹ کو بھگو کر رکھیں آدھے گھنٹے، ڈبو کے رکھیں اس سولوشن کے اندر، تو یہ جراثیم ختم ہوتے ہیں، ورنہ ختم نہیں ہوتے. تو اس لیے آلات جراحی کے استعمال، خاص کر ڈینٹسٹ جو روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ پاکستان میں پھیلانے کی ایک وجہ یہ بھی ہیں، ہیپیٹائٹس بی سی اور ایچ آئی وی. ڈینٹسٹ کے انسٹرومنٹ اگر وہ صحیح سے صاف نہیں کر رہے ہیں تو کسی کے دانت صاف کیے، اس پہ خون لگا، اسی سے دوسرے کے دانت صاف کیے، اس سے پھیل سکتا ہے. تیسری چیز یہ، آپ کسی غیر معیاری جگہ پہ بلڈ اپنا انجیکشن لگوایا، وہاں سرنج دوبارہ استعمال ہو رہی ہے، سرنج نئی استعمال نہیں ہو رہی، اس سے پھیل سکتا ہے. حاملہ ماں سے ہونے والے بچے کو لگ سکتا ہے، اور شوہر سے بیوی اور بیوی سے شوہر کو یہ لگ سکتے ہیں، ہیپیٹائٹس بی سی اور ایچ آئی وی. دوبارہ کہہ دوں تینوں الگ الگ جراثیم ہیں لیکن پھیلنے کا طریقہ ایک ہی ہے. ہیپیٹائٹس بی اور سی جگر پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ایچ آئی وی پورے جسم پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور جب وہ ایڈس کی شکل اختیار کرتا ہے تو پھر علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے، اکثر لوگ نہیں بچ پاتے. ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین اویلیبل ہے، تو جو لوگ ہائی رسک کہلاتے ہیں، یعنی جن کے گھروں میں کوئی ایسا مریض ہے یا جو لوگ اسپتالوں میں کام کرتے ہیں یا ایسے مریض کو ہینڈل کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کی ویکسین پراپر لگوا لیں. الحمدللہ پاکستان میں پچھلے 10 سالوں میں جو بچوں کو ویکسین لگائی جاتی ہے اس میں ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین آ گئی ہے، ان کو لگ رہی ہے، تو وہ ایکسٹرا لگوانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جب بھی کبھی حجام کیا جائیں ہمیشہ دیکھیں کہ نیا بلیڈ استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر ہم پہ استعمال نہ ہو رہا اور سامنے جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے نیا بلیڈ استعمال نہیں ہو رہا تو آپ فوراً بول دیجئے. میں پہلے بھی ایک عرض کر چکا ہوں کہ تعلقات خراب ہونے کا ڈر نہ رکھیے، بول دیجئے کہ جی بلیڈ چینج کرو. اگر آپ کہیں پر اپنا آپریشن کروانے جاتے ہیں، آلات جراحی کو چیک کریں اچھے ادارے سے، اچھے معیاری اسپتال سے اپنا آپریشن کروائیں. اگر کہیں بلڈ ڈونیٹ کرنے جاتے ہیں تو بلڈ ایک تو ڈاکٹر کے پہ زبردستی نہ کریں کہ جی ہمیں خون چڑھا دو. اکثر لوگ ڈاکٹر سے زبردستی کرتے ہیں کہ ہمیں خون چڑھا دیں، کمزوری ہو رہی ہے. کمزوری کے علاج خون چڑھانا ہرگز نہیں ہے، خون چند مخصوص وجوہات کی بنا پر چڑھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں. لیکن مریض بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں تو وہ لوگ جہاں پیسہ کمانے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں وہ مریض کی خواہش کا احترام کرتے ہیں، وہ خون بھی چڑھا دیتے ہیں. تو بلا وجہ خون چڑھانے پہ، بلا وجہ ڈرپ لگانے پہ اصرار نہ کریں یا انجیکشن لگانے پہ. तो खून हमेशा मयारी ब्लड बैंक से लें जहाँ पर आपसे डोनर मांगा जाता है, यानी मयारी ब्लड बैंक हो उससे आप खून लें हमेशा, जिनका नाम हो किसी डॉक्टर से मशवरा कर लें, किसी हमेशा मयारी ब्लड बैंक से खून लें। तीसरी चीज़, ख़वातीन जो मैनीक्योर पेडिक्योर करवाती हैं वहाँ आप इंस्ट्रूमेंट चेक करें। एक और चीज़ मेरे जहन से निकल गई, वो एक्यूपंचर, सुइयाँ लगा के जो इलाज किया जाता था, वो इलाज यकीनन लोगों को आराम आया है उससे, उसकी क्या टेक्निकल बातें मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें जो सुइयाँ इस्तेमाल होती थी, निडल्स इस्तेमाल होती थी, वो रीयूज़ होने लगी, जिससे हेपेटाइटिस बी और सी फैला है। तो अगर कोई ऐसा कोई इलाज करवाते हैं तो देखें वहाँ रीयूज़ तो नहीं हो रहा कुछ, सिरिंज रीयूज़ तो नहीं हो रही, तो चीज़ें रीयूज़ ना हो रही हों वहाँ पर। चौथी चीज़, हमें हर एक का टूथब्रश अलग होता है, तो टूथब्रश तो अलग ही होता है, कंघा अलग रखिए, तौलिया अलग रखिए। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी या सी हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके साथ बिस्तर पे नहीं बैठ सकता, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके साथ प्लेट में नहीं खा सकता, इसका ये मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ हाथ नहीं लगा सकते, हाथ नहीं मिला सकते, उसको गले नहीं लगा सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। इससे हेपेटाइटिस बी सी एच आई वी नहीं फैलता। उस शख्स को, उस मरीज़ को अपने घर में, अपने ख़ानदान में अछूत ना बना दें। ब्रश सबका अलग होता है, कंघा अलग सबका होना चाहिए, और तौलिया, नेल कटर ज़्यादा से ज़्यादा ये रखें। बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो एहतियात में वो शामिल रखें। इसके अलावा जो है एक बहुत अहम बात जो आपने, जिससे मैं शुरू कर रहा था बात, वो आपने सुना होगा, मुहर्रम की आमद आमद है कि एक हमारे किसी मिनिस्टर ने टीवी पे कहा कि सिंध में जो एचआईवी फैला है इसकी वजह जंजीरों का मातम है। ये बात, उस पर एहतजाज भी हुआ, फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि सिंध में एचआईवी फैलने की वजह जंजीरों का मातम है, जिसमें जंजीरों का जो मातम करते हैं लोग, उससे जंजीरें एक दूसरे से शेयर करते हैं, जिससे एचआईवी फैल रहा है। तो उनकी ये बात बिल्कुल गलत थी, बिल्कुल ही गलत, और अपनी ना अहली पे पर्दा डालने वाली बात थी कि सिंध में एचआईवी फैलने की वजह जंजीरों का मातम है। सिंध में एचआईवी फैलने की वजह साबित हो गया कि सिरिंजों का दोबारा इस्तेमाल करना, सिरिंजों का दोबारा इस्तेमाल हो रही हैं, जो टेक्नीशियन हैं जो मरीज़ों को हैंडल करते हैं उनको पता ही नहीं कि हेपेटाइटिस बी सी और एचआईवी फैलता कैसे। सिंध में या पूरे पाकिस्तान में एचआईवी फैलने की वजह इंतज़ामी नाअहली है। रीयूज़ ऑफ सिरिंजेस सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है, और फिर ये अताई डॉक्टरों का बैठना जो कि चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो उन्होंने अपनी नाअहली पर पर्दा डाला, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हम देखें कि कहीं कोई ऐसी मिसिंग लिंक तो नहीं है जो कि वाकई हमारे लिए मसला बन रहा हो। तो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, दोबारा अर्ज़ कर चुका हूँ कि पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैंने कराची के और कुछ अंदरून पंजाब के कैंप देखे जहाँ पर जंजीरों के मातम के बाद टाँके लगाए जाते हैं। वहाँ पर उस वक़्त जब मैंने इस पर काम शुरू किया था, इस पर लिखना शुरू किया, थोड़ा बातचीत करना शुरू की, उस वक़्त 70-80%, लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 50% कैंप हो गए जहाँ पर एहतियात की जाती है। उस वक्त 80% कैंपों में एहतियात नहीं होती थी। इसका यह मतलब नहीं कि मेरे करने से हुआ, इसका मतलब और लोगों सब ने मिल के इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, बातचीत शुरू की। तो पहले तो बात करना मुश्किल था, लेकिन अब बात हो रही है। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी है इसलिए मैं ये वजाहत कर दूँ कि मैं मातम पर बात नहीं कर रहा, जंजीरों का मातम करना ना करना ये सब उलमा के लेवल की चीज़ें हैं, उलमा के डिस्कस करने की चीज़ें, हम बात कर रहे हैं जंजीरों के मातम के बाद टाँके लगने की, स्टिचिंग की। तो इन कैंपों पे अक्सर जगहों पे एहतियात नहीं की जा रही होती, क्योंकि अक्सर जगहों पर इतने ज़्यादा कैंप होते हैं तो डॉक्टर तो होते ही बहुत कम हैं। वहाँ पर वो लोग होते हैं जो पिछले 15-20 साल से टाँके लगा रहे हैं, वो एक ही निडल से 6-6 लोगों को टाँके लगा रहे होते हैं, और जब उनको रोका जाता है, उनसे कहा जाता है, तो वो उनका जवाब ये होता है कि जी हम पिछले 15 साल से लगा रहे हैं, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका कि ऐसा हो सकता है कि जरासीम हेपेटाइटिस सी का मेरे अंदर आए और मुझे 15 साल बाद पता लगे, 20 साल बाद पता लगे, इतने अर्से में मुझसे कितने लोगों को लग जाए मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मुझे अपनी बीमारी कहीं नहीं पता। तो जरासीम का लगने से फ़ौरन बीमारी सामने आना ज़रूरी नहीं है। अक्सर ऐसे लोग हैं जिनको पर्सनली जानता हूँ ज़ाती तौर पर, कि जिनके जिन्होंने खून देने आए खासकर हुसैनी ब्लड बैंक में, और उनके जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उनके हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव आया, और जब उनसे हमने इंक्वायरी की या जुलूसों में जो हमारे आईएमआई के कैंप पे लोग ब्लड डोनेट करते हैं, जब उनमें से किसी का बी या सी पॉजिटिव आया तो उनसे सब पूछा गया कि आपने कभी कोई दांत तो नहीं निकलवाया, आपने कोई ऑपरेशन तो नहीं करवाया, सब लुबे लुबाब ये कि उनमें काफ़ी लड़के ऐसे निकले जवान जिन्होंने जो कहते हैं जी हमने जंजीरों के बाद एक बार टांके लगवाए। इससे साबित नहीं होता कि टांकों से ही लगा होगा उनको, लेकिन एक अंदाज़ा है। और वहाँ जो कुछ हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ इतना जज्बाती माहौल होता है कि वहाँ बात करना बहुत मुश्किल होती है, आप सब जानते हैं। और दूसरी चीज़ तो इसलिए वहाँ पर पूरी एहतियात करें जो जो अपने इलाके में असरअंदाज हो सकता है। मसलन आप में से जो लोग ट्रस्ट में शामिल हैं, आप में से जो लोग कैंपों की इंतज़ामिया में शामिल हैं, आप में से जो लोग अपने सोसाइटी में अपनी मस्जिद में असर रखते हैं, वो बोलें। मैं दोबारा कहूँगा कि हमें बोलना पड़ेगा, ताल्लुकात ख़राब होने के डर से चुप रहना नुकसानदेह हो रहा है हमारे लिए हर चीज़ में, लेकिन हमें इसमें बोलना पड़ेगा कि जी अगर इंतज़ाम नहीं हैं तो हम उस तंजीम को, उस ऑर्गेनाइजेशन को कैंप ना लगाने दें जब तक वो अपने इंतज़ाम हमें ना दिखाएं कि हम अपने चीज़ें इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे। उसमें जब किसी डॉक्टर का मशवरा ले सकते हैं, किसी से राय ले सकते हैं कि आके चेक कर लें। अगर फिर भी नहीं होता तो अपने बेटे को, अपने भाई को अगर कोई जंजीरों का मातम करता है तो उसको टांके किसी अस्पताल से चले जाके लगवा लें अपने सामने नई चीज़ें खरीद कर। क्योंकि होगा क्या कि वो बच्चा तो टांके लगवाने गया है इसलिए कि टांके ना लगें तो किसी के इतना खून नहीं बहेगा, खुदा ना खासा जान चली जाए, 1-2% केस ऐसे होते हैं। टांके लगाए क्यों जाते हैं? टांके लगाने का मकसद ये होता है खून रिसता रहेगा, नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो जाएगी, वजू करना मुश्किल हो जाएगा, ऑफिस जाना मुश्किल हो जाएगा, कपड़े ख़राब होंगे। ज़्यादातर टांके लगाने की वजह ये होती है। तो यानी कि टांके लगवाने का मकसद ज़िंदगी बचाना नहीं है बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करना है। लेकिन अगर वहाँ से हेपेटाइटिस सी बी या HIV लग गया तो ज़िंदगी भर का मसला खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए जब भी हो मयारी जगह से टांके लगवाएं। अगर आपको ब्लड बैंक में वहाँ जहाँ पर कैंप पे आप बात कर सकते हैं तो बात करें, वहाँ रोकें अगर कोई कुछ कर रहा है तो। इसी तरह आप अपनी सोसाइटी में भी रोकें और इस चीज़ को पे बात करना शुरू करें। तीसरी अहम बात जिस जो कि थोड़ा सा जज्बात में आ जाते हैं लोग कि अगर आप जंजीरों का मातम करते हैं तो जंजीरें एक्सचेंज हरगिज़ ना करें। मसलन मैं जंजीरें अपने इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरी जंजीर पर जो खून लगा है वो किसी और को लग जाता है तो मुझे नहीं पता कि मुझे हेपेटाइटिस सी है या नहीं है, या जिससे मैंने ली है उसको है या नहीं, मुझे नहीं पता। तो जंजीरों का मातम जो भी करते हैं लोग वो अपनी जंजीर इस्तेमाल करें, किसी और की जंजीरें शेयर ना करें। इस तरह हम हेपेटाइटिस बी सी और HIV से बचाव का तरीका कर सकते हैं। और एक इल्ज़ाम या एक उंगली जो उठ रही है इस तरफ उसको भी रोक सकते हैं कि हम गारंटी से कह सकते हैं कि जी हमारे कैंपों पर सफाई का माहौल होता है, हमारे कैंपों पर स्टेजेस प्रॉपर होते हैं और हमारे यहाँ जंजीरें एक्सचेंज नहीं की जाती। यानी कि जो रिस्क फैक्टर है, जो फैलने का ख़तरा है, वो हम बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो ये वो अवामिल हैं जिन पे अमल करके हम हेपेटाइटिस बी सी को भी बचा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला के, अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करके मुहर्रम में या वैसे जो हमें शिकायत बढ़ती जा रही है निज़ाम हज़म से रिलेटेड, उनको बेहतर कर सकते हैं। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले में।